بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى. میرے بھائیو، ہم مسلمان ہیں، اسلام کا سب سے زیادہ زور اس بات پر ہے کہ جو مسلمان ہو وہ اپنی دنیا کی زیادہ فکر نہ کرے، اپنی آخرت کو سیٹ کرے. اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کس قسم کے مسلمان ہیں. وقت بہت تھوڑا ہے، میں بہت تھوڑی سی باتیں کروں گا، اس لیے آپ کو بڑی توجہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی نتیجہ نکالنا چاہیے اور کچھ لے کر جانا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ جیسے آئیں خالی واپس چلے جائیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دنیا رہنے کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا ہمارے امتحان کے لیے. اللہ اس دنیا میں ہمیں کیوں لایا ہے؟ ہندو، دوسری قومیں جو اسلام سے باہر ہیں، وہ اس حقیقت پر غور نہیں کرتے. کرتا تو آج کا مسلمان بھی نہیں، غافل تو مسلمان بھی آج کا ویسے ہی ہے. اس دنیا میں ہم خود نہیں آئے، اگر خود آئے ہوتے تو پھر ہم یہ کہہ لیتے کہ بھائی ہم عیش و عزت کرنے کے لیے، مزے کرنے کے لیے آئے. اس دنیا میں ہمیں اللہ لایا ہے. اپنے دل سے پوچھ کے دیکھ لیں، ہم میں سے کوئی ہے جو اپنی مرضی سے آیا ہو؟ اب بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کے بارے میں دیکھ لیں، وہ بچے آج خود آتے ہیں؟ نہیں، کوئی لاتا ہے. جس کے ہاتھ میں روح ہے، جس کے قبضے میں جسم ہے، وہ ماں کے پیٹ میں روح اور جسم کو جوڑ دیتا ہے اور پھر جب جان پڑ جاتی ہے تو وہ باہر لے آتا ہے. کسی کا اس میں دخل نہیں ہوتا، نہ ماں کا نہ باپ کا. پھر اسے جتنی دیر رکھنا ہوتا ہے انسان کو، وہ دنیا میں رکھتا ہے. اور جب وہ لے جانا چاہتا ہے، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، کوئی ایک منٹ کی دیر نہیں لگا سکتا. فلولا ان کنتم غیر مدینی ترجعونھا ان کنتم صادقین. قرآن کہتا ہے، سورہ واقعہ ہے، کہ اگر تمہیں شبہ ہے کہ نہیں اللہ کوئی نہیں ہے، نہ وہ لاتا ہے نہ وہ لے جاتا ہے، تو پھر جب تیرا باپ مرتا ہے، ساری اولاد پاس ہوتی ہے، ڈاکٹر پاس ہوتے ہیں، اس میں روک کیوں نہیں لیتا؟ جب بادشاہ مرتا ہے، پورے جرنیل اور فوجیں ہوتی ہیں، اسے روک کیوں نہیں لیتے؟ جب نبی فوت ہوتا ہے، پوری روحانی قوتیں خاص ہوتی ہیں، اسے روک کیوں نہیں لیتے؟ فلولا ان کنتم غیر مدینین. اگر میں نہیں لے جاتا، کوئی جزا اور سزا کا کوئی تصور نہیں، ترجیح اولا ہا، اس کو روک لو، اس کو لوٹا لو، دنیا میں واپس کرو. ان کنتم صادقین، اگر تمہارا خیال یہ صحیح ہے. لیکن یہ خیال غلط ہے. میں ہی لایا تھا، میں ہی لے جاؤں گا. میں کیوں لایا تھا؟ صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ کافروں کی طرح سے زندگی گزارتا ہے یا دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر کرتا ہے. یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ آپ کی تیاری کا زمانہ ہے کہ دنیا میں رہ کر آپ اپنا کورس پڑھیں اور آخرت کے امتحان کی تیاری کریں. میرے بھائیو، جس نے اس حقیقت کو سمجھ لیا وہ مسلمان، اور جس کو یہ حقیقت اس کے سامنے آشکارا نہیں، وہ خواہ مولوی کیوں نہ ہو، وہ کافر، وہ مسلمان نہیں. جس کو اپنی آخرت کی فکر نہیں، وہ صرف دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، خواہ وہ مولوی کے رنگ میں ہے، خواہ وہ لیڈر کے رنگ میں ہے، خواہ وہ فقیر کے رنگ میں ہے، خواہ وہ کسی سرمایہ دار کے رنگ میں ہے، جو دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کو آخرت کی کوئی فکر نہیں، وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود مسلمان نہیں. خوب غور کر لو، یہ وہ حقیقت ہے جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے قد افلاح، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، قد افلاح من تزکا، جو دنیا میں اپنے آپ کو پاک صاف کر لے، آخرت کی تیاری صحیح کر لے، قد افلاح وہ پاک ہو جائے گا. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ دنیا میں رہ کر اللہ کو یاد رکھے اور اس کے حکم کے مطابق عمل کرے، اور ان اعمال میں سب سے پہلے توب پر نماز، وذکر اسم ربہ فصلی. لیکن تم کیا کرتے ہو؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، دیکھا یہ جا رہا ہے کہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، والآخرت خیر وابقا، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، بالکل دائمی. کہیے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے. میرے بھائیو، قرآن مجید میں اور دنیا کی کتابوں میں کتنا فرق ہے، کتنا فرق اللہ اور بندے میں. قرآن اللہ کا کلام ہے، باقی دنیا کی کتابیں انسانوں کا کلام ہے. قرآن پر ایمان لانے کے معنی کیا ہیں؟ یہ نہیں کہ اس کو رمضان شریف میں ختم کیا جائے، یہ نہیں کہ اس کو سر پہ رکھا جائے، اس کو سینے سے لگایا جائے، اس کو چوما جائے، یہ کوئی ایمان نہیں ہے. سکھ بھی اپنے گرنتھ کے ساتھ یہی کچھ کرتا ہے، ہندو بھی اپنے وید کے ساتھ یہی کچھ کرتا ہے. قرآن ایک بڑی جبردست کتاب ہے. قرآن کہتا ہے کہ اے بندے، اگر تیرا مجھ پر ایمان ہے تو جو میں کہوں اس پر عمل کر، اگر تو عمل نہیں کرتا، ویسے ہی اس کو چومتا ہے، تو تیرا مجھ پر کوئی ایمان نہیں ہے، تو جھوٹا ہے، تو سچا نہیں. میرے بھائیو، ہمارا حال کیا ہے آج کل؟ ہمیں فکر یہ ہے، اگر غریب ہیں تو کسی محلے میں رہتے ہیں، ڈھائی تین مردے کے مکان میں. جو ہی دولت آئی، ماڈل ٹاؤن اے کوٹھی فکرا، جہاں نماز بھی قسمت میں نہ ہو، اور کچھ سننا سنانا تو درکنار، نماز بھی قسمت میں نہ ہو. کہیے یہ صحیح نہیں ہے؟ ہر مسلمان کا یہ حال نہیں ہے؟ جو ترقی کرتا ہے خدا کو پیر دکھاتا جاتا ہے. یہ کافر ہونے کی نشانی ہے، یہ دوستی ہونے کی نشانی ہے. قرآن کہتا ہے کلا بل تحبون العاجلہ، ارے بندے سن، تجھے نقد پسند ہے. بل تحبون العاجلہ، تجھے عاجلہ پسند ہے، نقد جو فوری ملے، شام کو ملے، ہر مہینے تنخواہ ملے. وتذرون الآخرہ، تم نے آخرت کو چھوڑ رکھا ہے. ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، ان لوگوں کو دنیا پسند ہے. ویذرون وراءہم یوما ثقیلا، وہ بھاری دن ان کو یاد نہیں ہے، اس کو پسے پشت ڈالے. میرے بھائیو، آپ عید پڑھنے آئے ہیں. ویسے تو رمضان آپ کو پاک صاف کرنے کے لیے آیا تھا، اور یہ عید جو ہے یہ فنیشنگ ٹچ ہے کہ اگر کثر مثر رہ گئی ہو تو مولوی کوشش کر کے صاف کر دیں. اگر آپ نے یہ سبق سیکھ لیا، اگر آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ دنیا کی طرف اتنی توجہ دو جس سے آپ کی دنیا کے مقصود محدود دن گزر جائیں. دنیا کے دن کتنے کے ہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میری زندگی اتنی لمبی ہے، لیکن اگر لمبی سے لمبی بھی ہو تو 50-60 سال، جس کے بعد پھر موت ہے. اور جہاں جانا ہے وہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. خدا جنتیوں کو جنت میں داخل کرے گا، دوزخیوں کو دوزخ میں داخل کر دے گا. موت کو خدا دمبے کی شکل میں لا کر سب کو دکھا کر سلا کر دے گا، اور کہے گا جنتیوں سن لو، آج کے بعد موت کبھی نہیں. دوستیوں دیکھ لو آج کے بعد موت چلی گئی. جو دوزخ میں چلا گیا وہ دائمی دوزخ میں ہے اور جو جنت میں ہے وہ دائمی جنت میں ہے. وہ کیسا احمق ہے مسلمان, کیسا ناحکمت اندیش ہے وہ مسلمان, خواہ وہ وکیل ہو, خواہ وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو, خواہ وہ فلاسفر ہو, پروفیسر ہو, لیڈر ہو, کوئی بڑے سے بڑا افسر ہو, جس کو اپنی آفت کی فکر نہیں. ہمیں دیکھ کر تعجب ہوتا ہے جب کبھی افسروں سے ملتے ہیں, افسر مولوی کو بڑائی تھرڈ کلاس گھٹیا کا آدمی, سوسائٹی کا نکما, اور ہے بھی ٹھیک, اس میں شک نہیں کہ مولوی سوسائٹی کا سب سے گھٹیا آدمی ہے, اس لیے کہ وہ صحیح مسلمان نہیں ہے, اس لیے افسر کو وہ برا لگتا ہے. لیکن افسر کو اس وجہ سے نہیں کہ یہ کوئی گھٹیا مولوی ہے, افسر کو دین ہی اچھا ملا, اس کو یہی ہے جسے دیکھ لو میرا لڑکا ڈاکٹر بن جائے, میرا لڑکا انجینئر بن جائے, میرا لڑکا امریکہ چلا جائے, میرا لڑکا لندن چلا جائے, اور نماز اور دین جی وہ تو ہوتا رہے گا, آپشنل ہے, کیا بڑی بات ہے. یہ کافروں کا طریقہ ہے, یہ دوستیوں کی علامت ہے. تبھی آپ کو اگر خیال ہو یہ جانچنے کا کہ میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں, قرآن کہتا ہے یہ دیکھ لیا کر, اگر تجھے آخرت کی فکر دنیا سے زیادہ ہے تو یہ تیرا جنتی ہونے کی علامت ہے, اور اگر تجھے دنیا کا خیال آخرت سے زیادہ ہے یہ تیرے دوستی ہونے کی علامت ہے. کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے, اور سوچ رہے ہمارا سب مسلمانوں کا یہی حال ہے, اور جب مسلمانوں کا یہ حال ہوتا ہے مسلمان دنیا میں ذلیل ہوتے ہیں. جب مسلمان دنیا کے طالب ہوتے ہیں مسلمان دنیا میں ذلیل ہوتے ہیں, اور جب مسلمان آخرت کے طالب ہوتے ہیں خدا ان کو دنیا کی حکومت لوندے میں مفت میں دیتا ہے. صحابہ کو دیکھ لو, سارے ان پڑھ, نہ کوئی لکھنا جانے نہ کوئی پڑھنا جانے, کوئی ہائی اسکول نہیں, کوئی سیکنڈری اسکول نہیں, کوئی کالج نہیں, میل کالج نہیں, گرلز کالج تو ہونا ہی کیا تھا. لیکن دیکھ لو روم اور ایران سپر پاور جو ہے اپنے اپنے ملک میں تھر تھر کانپتے تھے, ان خدا نے ان کو, اور خدا قرآن کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, جو آخرت کی خاطر اپنے ایمان کو درست کرتا ہے اپنے عمل کو درست کرتا ہے میرا اس سے وعدہ ہے, لیکن استخلفناہم فی الارض, کہ میں ان کو دنیا میں حکومت دوں گا, اور اگر وہ دنیا کے طالب بن جائیں گے تو پھر یہی حال ہوگا جو حال پاکستان کا ہے, کہ جوں جوں ہم کہتے ہیں پاکستان زندہ باد, خدا تو پاکستان کو الٹاتا ہی جاتا ہے. کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, یہ مسلمان نقلی مسلمان, یہ جعلی مسلمان, یہ جھوٹا مسلمان, یہ منافق مسلمان, جو دعا کرتا ہے خدا بالکل اس کے الٹ کرتا ہے. جب سے ہم نے پاکستان بنایا ہم نے پاکستان زندہ باد کہا, مشرقی پاکستان اڑ گیا, اب ہم پاکستان زندہ باد کہتے ہیں تو دیکھ ہی لیں چند مہینے میں حقیقت کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی کہ مسلمان کی دعا کو خدا پھٹکار بنا دیتا ہے. مسلمانوں کب سوچو گے کب سمجھو گے, کیوں نہیں کھلتی تمہیں, کیوں ہوش نہیں آتی, تم فخر کرتے ہو کہ تمہارے بچے بی اے ایم اے پڑھ رہے ہیں, تم دنیا میں ترقی کر رہے ہو. اگر صرف دنیا کی ترقی ہو تو یہ زوال کا, یعنی یہ سمجھ لو کلائمیکس, اگر صرف دنیا کی ترقی کا خیال ہو تو یہ زوال کی انتہا ہے, اور مسلمان کے دن پھریں گے ہی اس دن جس دن مسلمان اپنی آخرت کو مد نظر رکھے گا, خدا اس کی دنیا خود بخود درست کرتا چلا جائے. یہ بات مولویوں والی نہیں ہے, یہ بات میں جنرلی نہیں کر رہا کہ صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ بات کہہ دوں، یہ حقیقت ہے. آزما کر دیکھ لو، تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، کتنے سو سال کی تاریخ اس کی بیک پر گواہی دے رہی ہے کہ واقعہ یہ صحیح. جب سے مسلمان دنیا کا طالب ہوا ہے، ہماری ترقی کا رخ ہے ہی امریکہ اور انگلینڈ. جو امریکہ چلا گیا بڑا خوش قسمت ہے، بڑا خوش قسمت ہے، اور اللہ کے نزدیک اس جیسا بد قسمت ہے ہی کوئی. ویسے آج کل تو سعودیہ میں جا کر بھی بد قسمت ہی بنتا ہے، کیونکہ دین تو وہاں بھی نہیں، وہاں بھی پیسہ ہی پیسہ ہے. میرے بھائیوں، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، یہ بات تو وہ ہے جس پر آپ کو غور کرنا چاہیے. یہ معیار ہے، یہ آپ کے پاس جانچنے کا میزل ہے کہ جب کبھی آپ کو خیال ہو، یہ دیکھنا چاہتے ہوں کہ میرا اینڈ کیا ہوگا، میرا خاتمہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا، میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں جاؤں گا. خدا کی قسم، بڑی پکی علامت جس پر پورا قرآن گواہ ہے یہ ہے کہ اگر آپ کو دنیا کا خیال زیادہ ہے تو آپ دوزخ. کوئی اختلاف نہیں، کوئی شبہ نہیں، قرآن اٹھاؤ اور پڑھ کر دیکھ. پھر دوسری بات، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اگر آج کا مسلمان اسلام کی طرف رخ کرتا ہے تو پریشانی یہ ہوتی ہے، جیسا کہ لوگ وقت سے اترتے ہیں، پھر تانگے والے جو کھینچا تانی کرتے ہیں، ایک تانگے والا ادھر سے بازو پکڑتا ہے، دوسرا تانگے والا ادھر سے بازو پکڑتا ہے، وہ کہتا ہے میرے ٹانگے پر چڑھ، وہ کہتا ہے میرے ٹانگے پر چڑھ. وہ سواری پریشان ہوتی ہے کہ اب میں کس ٹانگے پر چڑھوں. پھر وہ دیکھتا ہے جس کا گھوڑا موٹا تازہ بڑا ہو، پھر اس کو منتخب کر کے اس کے ٹانگے پر بیٹھ جاتا ہے. یہی حال ہمارا ہے کہ جو مسلمان دین کی طرف رخ کرتا ہے، مولوی اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ادھر آ ہمارے پاس، آ دیکھ ہماری کتنی اکثریت ہے، ادھر آ ہمارے پاس، آ دیکھ ہماری کتنی اکثریت ہے، ادھر آ ہمارے پاس، آ دیکھ ہماری کتنی اکثریت ہے، اور ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا. اب یہاں یہ تو ہے نہیں کہ گھوڑے کو دیکھ لیں موٹا کس کا ہے، یہاں تو مولوی کی پگڑی ہے، مولوی کی گدی ہے، کہ ڈی سی کس کا مرید ہے، کمشنر کس کا مرید ہے. لیکن یہ کوئی معیار تو نہیں ہے. یہ مسئلہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. دیکھو کتنی عیدیں ہو رہی ہیں، ایک یہ عید ہو رہی ہے، وہاں عیدگاہ میں عید ہو رہی ہے، اس سے پرے اویسی صاحب کی عید ہو رہی ہے، اس سے پرے شیعہ کی عید ہو رہی ہے، اور پتہ نہیں کتنی کتنی عیدیں ہوں. یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کی اپنی اپنی دکان ہے. وہ کہتا ہے ہم ٹھیک ہیں، وہ کہتا ہے ہم ٹھیک ہیں، وہ کہتا ہے ہم ٹھیک ہیں. ایک لے مین، ایک ان پڑھ، ایک بیچارہ بے بس آدمی، جاہل آدمی کیا فیصلہ کرے؟ اور اگر وہ فیصلہ نہ کر پایا یا فیصلہ کیا غلط طرف چلا گیا، نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک بچہ داخل نہیں ہوتا، داخلہ نہیں لیتا امتحان کے لیے، ایف اے میں، بی اے میں، ایم اے میں داخلہ نہیں لیتا، شروع سے پڑھتا ہی نہیں، ان پڑھ. ایک 15 سال 20 سال گال دیتا ہے، نکلتا ہی نہیں. دونوں برابر ہیں یا نہیں؟ تو میرے بھائیوں، یہ حقیقت ہے. جو بالکل دین سے دور وہ، یا جو غلط دین پر ہے، دونوں برابر ہیں. جیسے فیل اور ان پڑھ دونوں برابر ہیں. اس نے میٹرک پاس نہیں کیا، اس نے میٹرک تک پڑھا ہی نہیں، دونوں پکڑیاں چلائیں گے، دونوں کھوکھے لگائیں گے، دونوں جاہل کے جاہل ہیں. یہ فیصلہ کرنا بڑا ضروری ہے کہ جب مجھے اللہ کے پاس جانا ہے تو کون سی راہ اختیار کروں جس سے میری آخرت بھی صحیح ہو جائے، اللہ بھی راضی ہو، اور میں امتحان میں پاس ہو جاؤں. سوچئے، جب امتحان دینا ہے تو پرچہ کس کا ہوگا؟ پرچہ کون سیٹ کرے گا؟ امتحان اللہ دے گا. یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم تیاری کرنے سے پہلے ایڈمیشن لینے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ اللہ کیا کہتا ہے، اللہ نے کورس کیا مقرر کیا ہے، اللہ امتحان کیسا لیتا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ کوئی لا ینحل مسئلہ نہیں جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے، سیدھی سی بات ہے. اللہ کہتا ہے اے انسانوں، میرے نظام کو دیکھو، دنیا سارے اندھیرے میں ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. میرا یہ قاعدہ رہا ہے پہلے دن سے کہ میں انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کی روشنی کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کو صحیح راستہ بتانے کے لیے ان میں سے ہی ایک شخص کو منتخب کر لیتا ہوں، اس پر وحی نازل کرتا ہوں، اس پر اپنی کتاب بھیجتا ہوں اور اسے کہتا ہوں تم فانذر، اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو بتاؤ. کوئی تجھے مارے، کوئی تیرا بائی کاٹ کرے، کوئی تیرے ساتھ کوئی سلوک کرے، تو پرواہ نہ کر، تو میرا مامور ہے، میں نے تجھے مقرر کیا ہے، تو میرا سپاہی ہے، یہ کام کر. یہ طریقہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. چنانچہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے کسے بھیجا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وحی کس پر نازل کی تھی؟ قرآن کس پر اترا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور لوگوں سے کہہ دیا قل ان کنتم تحبون اللہ، لوگوں اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو، وہ تمہیں امتحان میں پاس کر دے، وہ تجھے جنتوں میں داخل کر دے، تو کیا کرو؟ فتبعونی، میرے اس نبی محمد کو فالو کرو جس کے پیچھے ہے. یہ طریقہ ہے. اگر تم نے خود کو ہی کھڑا کر دیا، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی امام، اور تم نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا، میں کوئی ذمہ دار نہیں اگر وہ تمہیں دوزخ میں پھینک دے یا تم اپنی حماقت سے خود دوزخ میں چلے. تو میرے بھائیو، خوب پہچان لو، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو آخرت کی لائن کون سی ہے. آپ کو پتا ہے سفر کرنا ہو تو شارٹ کٹ راستہ جو ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے، اسی کی تلاش ہوتی ہے، صحیح ہو، درست ہو اور چھوٹے سے چھوٹا. اور قرآن نے اسلام کا نام کیا رکھا ہے؟ صراط مستقیم. کہیے کوئی شبہ ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ صراط مستقیم سے مراد سٹریٹ لائن، خط مستقیم اللہ اور بندے کے درمیان، یہ اسلام ہے. اسلام کسے کہتے ہیں؟ اللہ اور بندے کا جو تعلق ہے اور جو ٹائی ہے درمیان میں اللہ اور بندے کے، وہ اسلام. اور اس راستے کا تعین کون کرتا ہے؟ اللہ اپنے نبی کو پہلے چلاتا ہے، چل، نبی چلتا ہے، خدا کہتا ہے لوگوں اس کے پیچھے چلو، میرے نبی کو فالو کرو، یہ جنت پہ جا کے رکے گا، جنت کا دروازہ یہ کھولے گا. اگر تم اس کو فالو کرتے رہو گے، اس کے پیچھے جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ. لیکن ہم نے کیا کیا؟ کسی نے کسی کو پکڑ لیا، کسی نے کسی کو پکڑ لیا، کوئی مر بھی گیا، سو سال گزر گئے، ہم نے اس مردے کو ہی پکڑ لیا. نبی کے بارے میں خدا آوازیں دیتا ہے کہ جس کو پکڑنا ہے، جس کو فالو کرنا ہے، جس کے پیچھے چلنے کو اسلام کہتے ہیں، وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ. لیکن آج کل کا مسلمان، آپ کس پیر کے مرید ہیں؟ ہم تو جی تین کلی کے مرید ہیں. آپ کس کے مرید ہیں؟ ہم تو جی فلاں کے مرید ہیں. ارے اس کو کس نے مقرر کیا ہے؟ اللہ نے؟ نہیں، وہ تو خود ہی بن گیا. میرے بھائیوں، بڑا سادہ رستہ ہے. اگر آپ صراط مستقیم چاہتے ہیں تو سیدھی سی بات ہے، اللہ خالق مالک رازق، اس کائنات کا مالک، جس کا قانون چلنا چاہیے اور قانون بنانے کا حق اسے، اور اس کے بعد اس قانون کا علم کہاں سے حاصل ہو، اس کا داعی کون ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو اللہ نے مقرر کیا ہے. محمد کے بعد اللہ نے کسی تیسرے کو مقرر نہیں کیا. آپ ہنسی بن جائیں، ٹھنڈے ہو کر اپنے دل سے پوچھیں کہ تجھے کس نے کہا ہے کہ تو ہنسی بن؟ اللہ نے کہا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے تو نہیں کہا، اس کے رسول نے کہا ہے؟ رسول نے بھی نہیں کہا، وہ حضور کے کہیں 80 سال بعد جا کے پیدا ہوئے، پھر تو ہنسی کیوں؟ کیا بات ہے؟ تو وہابی بن، تجھے وہابی بننے کے لیے کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے، اس کے رسول نے کہا ہے، تو خود ہی بن گیا. پھر آگے تقسیم در تقسیم، ہنسی دیوبندی ہوگا، ہنسی بریلوی ہوگا، پھر کوئی 12 اماموں کا قائل ہوگا، کوئی 6 اماموں کا قائل ہوگا، کوئی 4 اماموں کا قائل ہوگا. مسلمانوں کی ان فرقوں میں جان نکل جائے گی اور یہ پھر بھی چلے گا. میرے بھائیوں، مسلمان ایک تھے جب امام صرف ایک محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمان ایک کب ہوں گے؟ جب مسلمانوں کا امام ایک ہوگا، محمد اور دوسرا کوئی امام نہیں. جب تک لوگ اپنے اماموں کو جو خود بلائے ہوئے ہیں پکڑے رکھیں گے، مسلمانوں کا اختلاف کبھی ختم نہیں ہوگا، افتراق کبھی نہیں مٹے گا، یہ فرقے کبھی ختم نہیں ہوں. ابتدا کس سے ہوئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، سب آپ کو ماننے والے تھے، کوئی فرقہ نہیں تھا. اور خاتمہ کس پر ہوگا؟ جب امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام ہوں. آخری قیامت جب آنے والی ہوگی اور مسلمانوں کا آخری چمکارا جو ہوگا، تو کیا ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے اور امام مہدی دنیا میں ہوں گے، پیدا ہوں گے. وہ ہنفی ہوں گے، وہ بہبی ہوں گے، وہ شیعہ ہوں گے، وہ شافی ہوں گے، وہ مالکی ہوں گے، وہ کسی امتی کے ماننے والے نہیں ہوں. ہو عیسیٰ پیغمبر اور تقلید کرے امام ابو حنیفہ کی، ہو عیسیٰ پیغمبر اور وہ تقلید کرے امام شافعی کی، ہو عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر اور وہ بڑے وہابی محمد بن عبد الوہاب نجدی کا مقلد بنے، نہیں، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آ کر محمدی بنیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے اور سارے عیسائیوں کو کہیں گے، ارے بدبختہ، تمہیں شرم نہیں آتی کہ میں تمہارا نبی ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہوں، میں اس کو فالو کرتا ہوں؟ اگر تم میرے امتی ہو تو سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ جاؤ، جیسے میں لگا ہوا ہوں. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کوئی اہل کتاب ایسا نہیں ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے اور ان کی طرح سے محمدی مسلمان نہ بنے. تو میرے بھائیوں، مسلمانوں کا یہ فرقے بنانا، یہ افتراق کب ختم ہو سکتا ہے؟ جب صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی. تو شروع میں بھی یہی تھا، جب مسلمانوں کا بہت عروج کا زمانہ تھا، آخر میں بھی یہی ہوگا. جب چراغ سحری بھڑکتا ہے، بجھنا ہوتا ہے تو ایک دفعہ بھڑکتا ہے. حضرت عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ جو قرآن میں کہتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام سب دینوں پر غالب آ جائے گا، وہ مطلب کب آئے گا؟ آپ کے دور میں تو آیا نہیں، کیونکہ آپ کی زندگی میں صرف عربی فتح ہوا ہے. پھر صحابہ نے اس کے بعد ایران اور رومی سلطنتوں کو زیر و زبر کیا ہے، پھر بھی مسلمانوں سے ساری دنیا فتح نہیں ہوگی، یہ وقت کب آئے گا؟ یدھرہ الدین کلے، آپ نے فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب امام مہدی ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام. تو میرے بھائیوں، یہ دیکھ کر کہ پانچ چھ دکانیں ہیں، ایک یہ ہے ہم یہاں ہی پڑھ رہے ہیں، چلو وہاں نہ ملی یہاں آ جاؤ، ایک وہ ہے ایک وہ ہے، ایک آگے ہے ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے، یہ کیا ہے؟ آنکھیں کھول لو، پہچان لو، اس سے پوری طرح سے سٹک کرو، ایک طرف ہو جاؤ. اگر آپ نے کہا یا اللہ مجھے تو کوئی پتہ نہیں، وہ ایمان کبھی کام نہیں دیتا جس ایمان کے بارے میں آپ کے دل میں یہ ہو جی سارے ٹھیک ہیں، پتہ نہیں وہ ٹھیک ہے کہ پتہ نہیں وہ ٹھیک ہے، یہ کوئی ایمان ہے؟ دیکھو ایک گواہ گواہی دیتا ہے، جج اس سے پوچھتا ہے تو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ وہ گواہ جھوٹا ہے جو تیرے خلاف گواہی دے رہا ہے؟ کہ جی یہ تو نہیں میں کہتا. کہیے گواہ کی کیا رہے گی؟ ایمان کب درست ہوتا ہے؟ توجہ سے سن لیجیے گا، ایمان کب درست ہوتا ہے؟ جب آپ کو یہ یقین ہو جائے یہ بھی جھوٹ یہ بھی جھوٹ یہ بھی جھوٹ یہ بھی جھوٹ اور سچ یہ. اور اگر آپ زندگی بھر یہی کہتے رہیں کہ جی پتہ نہیں کون سچا ہے، پتہ نہیں کون جھوٹا ہے، پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے یہ، پتہ نہیں وہ ٹھیک، یہ ایمان کوئی فائدہ نہیں. سو قدم اٹھانے سے پہلے آپ نے لاہور جانا ہے، آپ نے پشاور جانا ہے، آپ نے ڈیرہ غازی خان جانا ہے. قدم اٹھانے سے پہلے راستے کا علم حاصل کر لو. وہ احمق ہوتا ہے، وہ بے وقوف ہوتا ہے جو سفر شروع کر دیتا ہے اور راستے کا پتہ نہیں. کہ یہ عقل کی بات ہے یا بے عقلی کی بات ہے؟ میرے بھائیوں، مجھے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھ کر، میں بالکل بے جان بھی ہوں نا، بیمار بھی ہوں، تو اللہ جانتا ہے یہ قدر ہمت ہوتی ہے کہ پڑھا لکھا آدمی بات کا وزن کرتا ہے. اس لیے آپ میری کوئی بات ایسی نہیں پائیں گے کہ جس کے بارے میں آپ اٹھے اور کہیں کہ پاگلوں والی باتیں کرتا ہوں. انشاءاللہ العزیز عمر گزر گئی پڑھاتے ہوئے، چھوڑو یہ کام تو سارے کر لیتے، لیکن میں جو بات آپ سے عرض کروں گا، کوئی کیسا ہی پڑھے سے پڑھا، پروفیسر انجینئر وکیل ڈاکٹر کیوں نہ ہو، اللہ کے فضل سے کبھی دم نہیں مار سکتا، کبھی جو نہیں کر سکتا کہ وہ کہہ دے کہ یہ بات کر. حق حق ہے، الحق کو یارو بلا یورا، حق چڑھ کر ہی رہتا ہے اور کبھی نیچے نہیں. میں آپ کو دو دعوتیں دے رہا ہوں، دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی. ایک تو یہ سمجھ لیں، اگر آپ کو خیر منظور ہے تو اپنی آفت کی فکر کریں، دنیا کی طرح جیسے عام دنیا دار ہیں ان کی طرح سے دنیا کی فکر زیادہ نہ کریں. یہ اچھے لوگوں کی علامت نہیں ہے، یہ دوستیوں کی علامت ہے. دوسری بات یہ ہے، اپنے دین کو درست کریں، اپنی لائن کو صحیح کریں، یہ یقین پیدا کریں کہ صحیح راستہ کون سا. صحیح راستہ وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جس میں کسی تیسرے کا نام نہیں آتا، کسی تیسرے کا نام نہیں آتا، اللہ اور اس کا رسول اور قصہ ختم. بس اگر کوئی کہے حنفی بن جا، آپ فوراً سمجھ جائیں کہ نہیں یہ غلط ہے. کوئی کہے وہابی بن جا، آپ فوراً سمجھ جائیں کہ یہ بالکل غلط ہے. اسلام دو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی بات اسلام میں کوئی. جب آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ اور عزیز جو قدم آپ اٹھائیں گے، آپ کی نماز بھی صحیح ہوگی، آپ کا روزہ بھی صحیح ہوگا، آپ کا عید پڑھنا بھی صحیح ہوگا، آپ کا حج بھی صحیح ہوگا. اور اگر آپ کو راستے کا تعین نہیں ہے، راستے کا یقین آپ کو نہیں ہے، اور آپ حج کرتے جا رہے ہیں، کس خاطر کیا فائدہ ہوتا؟ روزے رکھتے جا رہے ہیں کیا فائدہ اس کا، نمازیں پڑھتے جا رہے ہیں کیا فائدہ اس کا، کوئی فائدہ نہیں. سب سے پہلے کوئی عمل کرنے سے پہلے، قدم اٹھانے سے پہلے، سفر شروع کرنے سے پہلے یہ یقین حاصل کریں کہ صحیح راستہ کون سا ہے. صحیح راستہ وہ ہے جب حنفی کوئی نہیں تھا، جب وہابی کوئی نہیں تھا، کوئی فرقہ نہیں تھا، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی تھی. یہ صحیح راستہ. جب آپ اس راہ پر چڑھ جائیں پھر محمدی طریقے کی نماز پڑھیں، محمدی طریقے کا روزہ رکھیں، محمدی طریقے کی عید کریں، پھر یہ حالت نہیں ہوگی آپ کی ڈاماڈول کہ آپ اندھے ہوں اور مولوی کانا ہوں. حالت کیا ہے؟ مولوی کانا، لوگ اندھے. بس مزے ہو رہے ہیں، کام چل رہا ہے. اور مومن کبھی اندھا نہیں ہوتا. مومن جب کبھی بات سنتا ہے، اس کی جانچ کرتا ہے، اس کی پڑتال کرتا ہے، اس کی تحقیق کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے. ہم روزے رکھ رہے ہیں کیوں؟ کہ جی روئے تحلال کمیٹی نے فیصلہ کر دیا. روئے تحلال کمیٹی میں ہیں کون کون سے نیک؟ کہ جی سب نیک ہی نیک ہیں، بعد ان میں کوئی ہے ہی نہیں تھے، بس آپ نے روزے رکھنے شروع کر دیے. عید پڑھ رہے ہیں کیوں؟ کہ جی لوگ عید پڑھتے. میرے بھائیوں، جو مسلمان ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے. حضور نے فرمایا من صاب الیوم الذی یشک فیہ فقد عصا ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جو شک کے دن کا روزہ رکھے، دل ڈاماڈول ہو کہ چاند دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، کتنی دور ہے ہمارے لیے معتبر ہے یا نہیں، یہ مولوی سراج صاحب نے کہہ دیا ہے، یا حکومت والوں کی نگاہ میں یہ ہے کہ اگر جمعے کے دن عید آ گئی تو ہماری خیر نہیں، کہیں سے کانٹا بدلو، کسی مولوی کو خریدو، کسی کو بیچو. بالکل کوئی پرواہ نہ کرے. جس نے شک کا روزہ رکھا، حضور نے فرمایا جس نے شک کا روزہ رکھا وہ میرا نافرمان ہے. آپ کو باقاعدہ تسلی کر کے مومن، مومن اللہ، مومن میں بڑے درد ہوتے ہیں. مومن کبھی بکاؤ مال نہیں ہوتا. آج کا مولوی سب سے زیادہ بکاؤ. چنانچہ لوگ امیر کہتے ہیں مولوی ہماری جیبوں میں. اور مولوی کا زوال کب ہے؟ جب وہ امیروں کی کوٹھیوں پر جاتا ہے. حضرت عمر نے کہا، احبار سے پوچھا کہ علم کو زوال کب آئے گا، دین کو زوال کب آئے گا؟ انہوں نے کہا کہ جب مولوی امیروں کی کوٹھیوں پر جائیں گے. امام بخاری سے بادشاہ نے کہا کہ میرے لڑکے کو گھر آ کر بخاری پڑھایا کر. امام بخاری کہنے لگے بادشاہ سلامت، آپ کو عقل نہیں ہے، سوچ سے کام لیں، عقل سے کام لیں. پیاسا پانی کے پاس چل کر جایا کرتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں چل کر جایا کرتا. اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا بیٹا پڑھ جائے، تمہیں پیاس سچی ہے، تو بیٹے کو میرے پاس بھیج. سب کتنے تو چاہتا ہے کہ میں تیرے گھر جا کر پڑھاؤں؟ یہ علم کی تدلیل ہے، یہ مولوی کی توہین ہے. اور آج مولوی کو ناشتہ کروا دو، جہاں مرضی بھی جا کر بچوں کو، لڑکیوں کو، لڑکوں کو سبق پڑھا دو. پھر اس کے بعد بادشاہ نے کہا اچھا اگر آپ ایسے ہی سخت ہیں تو چلو میں آپ کی مان لیتا ہوں، میں اپنے بیٹے کو مسجد میں بھیج دوں گا، لیکن اس کو ٹائم علیحدہ دینا، اس کا اسٹیٹس بڑا اونچا ہے، بادشاہ کا لڑکا ہے، اس کو ٹائم علیحدہ دینا، اکیلے پڑھانا. اگر وہ عام لڑکوں میں ملے گا پھر ہر ایک ہی کہے گا جی یہ میرا کلاس فیلو ہے، آؤ میں تمہارا کام کروا دوں. سفارشوں کا سلسلہ چلے گا، آپ ایسے نہ کرنا، میرے بیٹے کو علیحدہ سبق پڑھانا. امام بخاری کہنے لگے یہ دین، یہ اللہ والا علم، یہ رحمت ہے، یہ خدا کی طرف سے بارش ہے، اور بارش جب برستی ہے کوئی امتیاز نہیں کرتی. کہ یہ کس کا بیٹا ہے، کس کا کھیت ہے، امیر ہے یا غریب ہے، کون ہے، بارش جب برستی ہے تو برابر ہر جگہ برستی، کوئی امتیاز نہیں. اس لیے یہ ناممکن ہے کہ تیرا بیٹا آئے اور میں اس کا خاص احترام کروں، علیحدہ پڑھاؤں. ایسا نہیں ہوگا. تیرا بیٹا آئے مسجد میں آئے جہاں ایک غریب فقیر کمی کمین کا بچہ بیٹھتا ہے سب پر, وہیں آ کر تیرا بیٹا بھی بیٹھے تو پڑھ سکتا ہے. اور اگر اس کے لیے کرسی کا انتظام ہو, اوروں کے لیے چھوڑیوں کا انتظام ہو, بوریوں کا انتظام ہو, تو یہ بھی نہیں ہو. اس نے کہا تو بڑا خراب مولوی ہے, بڑا اکڑ والا مولوی ہے. انہوں نے کہا تجھے پتا نہیں کہ عالم ہوتے ہی ایسے, جو علم دولت سے دب گیا وہ دین کا علم نہیں, وہ دنیا کا علم ہے. دنیا کا علم دولت کمانے کے لیے ہوتا ہے, دین کا علم جنت کمانے کے لیے ہوتا ہے. اس لیے یہ کبھی دیر نہیں. آج مولوی کیوں ذلیل ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ بڑے بڑے لوگوں کی حکومت کی کفس برداری کرتا ہے, ان کے جوتے اٹھاتا ہے. اور مولانا سراج الدین کا کیا کردار آپ کے سامنے ہے, دیکھ لو چند دنوں کی بات. تو اس لیے میرے بھائیوں, میں نے جو کچھ آپ کے سامنے عرض کیا ہے, ایسا موقع اللہ اتفاق سے ہی دیتا ہے. اپنی اصلاح کی کوشش کریں, موت کا کوئی پتہ نہیں. اسی وقت فردن فردن موت آتی ہے, اور اب تو شاید وقت تھوک کا آ رہا ہے. انڈیا کی فوجیں آپ کو پتہ ہی ہے کتنی قریب آ چکی ہیں, اللہ جانے کیا حالات ہوں. تو اس لیے اپنی تیاری موت کی جلدی سے جلدی کر لو, اور اس میں دیر نہیں لگتی. آپ کے عزم کی ضرورت ہے. آپ دل سے فیصلہ کر لیں کہ میں انشاءاللہ العزیز آج سے مسلمان ہوتا ہوں. ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں, فرشتے ہمارے چاروں طرف ارد گرد اور درمیان میں بیٹھے ہیں. خدا فرشتوں سے پوچھتا ہے, اے میرے فرشتوں, یہ بندے کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ یہ حدیث میں آتا ہے. فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ, انہوں نے روزے رکھے ہیں, انہوں نے محنت کی ہے, یہ باہر جنگل میں نکلے ہیں, اسی لیے یہ باہر پڑھنا بہتر ہے. اللہ اپنی مزدوری کے لیے کہ اس کو رجسٹر کروا لیں, اس کو انٹر کروا لیں. اللہ تیرے سامنے پیش ہوئے. بعض ان میں ایسے بھی ہیں کہ جو نہ روزے نہ نماز نہ کچھ, بس عید کے مسلمانوں کا خوشی کا دن ہے, نئے کپڑے پہن کر وہ بھی آ گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے آج اگرچہ روزے نہیں رکھے, اگرچہ وہ نماز نہیں پڑھتے, لیکن اگر آج بھی ان کو خیال ہو گیا ہے کہ میں آئندہ سے ٹھیک ہو رہا ہوں, آج سے میں بدل رہا ہوں, توبہ کر رہا ہوں, تم ان کے نام بھی لکھ دو کہ میں نے ان سب کو بخش دیا. ان کی بخشش کی گارنٹی ان کے لیے جو میں دے رہا ہوں وہ سب کے لیے دے. تو میرے بھائیوں, اگر آپ اس بات سے یہ فائدہ اٹھائیں کہ اپنے اندر ایک انقلاب پیدا کریں, یہ خوب یاد رکھ لیں, تبلیغی جماعت کی دعوت کی طرح سے صرف سبحان اللہ الحمدللہ کلمے پر محنت سے کچھ نہیں ہوگا. کب ہوتا ہے؟ جب آپ کے اندر انقلاب آتا ہے, پھر سبحان اللہ کا فائدہ ہوتا ہے. بندہ کہتا ہے سبحان اللہ, اللہ پاک ہے. اللہ کہتا ہے میں تو پاک ہوں, تجھے کیا تکلیف ہوئی؟ کیا فائدہ تیرے کہنے کا؟ توجہ سے سنیے, جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں پاک ہوں, تو کیوں تنگ ہو رہا ہے؟ کیا بات ہے کہ یا اللہ, بات تو کچھ نہیں, مجھے عادت پڑی ہوئی تسبیح پھیرنے کی, کھٹاکھٹ کھٹاکھٹ. اللہ کہتا ہے پھر تیری مرضی. اور اگر اللہ بندے سے پوچھتا ہے کہ تو سبحان اللہ کہتا ہے جس کے معنی ہے اللہ پاک ہے, کیوں کہتا ہے تو؟ بندہ کہتا ہے یا اللہ, میں جانتا ہوں کہ تو پاک ہے, میں اس لیے کہتا ہوں کہ مجھے بھی پاک کر دے. میں سبحان اللہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ مجھے بھی پاک کر دے, میرے گناہ بھی معاف کر دے. اللہ اکبر, تو سب سے بڑا ہے. اللہ, میں جانتا ہوں کہ بڑائیوں کا مالک تو ہے, عزت تیرے ہاتھ میں ہے. میں اللہ اکبر اس لیے پڑھتا ہوں کہ اللہ, عزت دینے والا تو ہے. میں تجھ سے توقع کرتا ہوں, امید کرتا ہوں کہ بڑائی دے گا تو دے گا. بے نظیر کے ہاتھ میں نہیں کہ میں دین چھوڑ کر بے نظیر کے پیچھے لگ جاؤں. اسی طرح سے الحمدللہ, سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. یا اللہ, میں تسلیم کرتا ہوں کہ سارے اچھائی کے کام تیرے ہیں, تو ہی حمدوں کے لائق ہے, اس لیے میں الحمدللہ کہتا ہوں. تو میرے بھائیوں, لا الہ الا اللہ ہو, سبحان اللہ ہو, الحمدللہ ہو, اللہ اکبر ہو, کوئی آیت ہو, کوئی کلمہ ہو, کوئی وظیفہ ہو, جب تک اس کے پیچھے عزم کی, ایمان کی فورس نہیں ہوتی, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ورنہ آپ نے دیکھا نہیں, مولویوں کی تسبیحیں کتنی لمبی لمبی ہوتی ہیں، پھر مولوی ویسا بے ایمان کا بے ایمان ہوتا ہے، بات بات جو ہیں پھر دیکھ لو ویسے کے ویسے ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہیں پتا ہی نہیں کہ سبحان اللہ ہوتا کیا ہے، جس کو کہ وہ کہے لیکن اس کی حقیقت اس کے دل میں بیٹھی ہوئی، پھر اگر وہ کسی وقت بے خیال بھی کہتا ہے اللہ اس کو اجر دے گا۔ سو اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، اللہ ہم سب کو مسلمان بنائے، اور مسلمان بھی وہ جو معیاری مسلمان ہوتے ہیں، یہ مسلمان ووٹوں والے کے ووٹ دینے والے یہ کوئی فائدہ نہیں، مسلمان وہ جن کو اللہ نے مسلمان، دیکھو اللہ رجسٹر تیار کرتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے لکھو ریکارڈ کرو، مسلمانوں کا رجسٹر علیحدہ تیار ہوتا ہے، منافقوں کا رجسٹر علیحدہ تیار ہوتا ہے، کافروں کا رجسٹر علیحدہ تیار ہوتا ہے، اگر اللہ ہمیں مسلمانوں کے رجسٹر میں لکھ دے تو ہم مسلمان، اور اگر مرزائی ہمیں کہے کہ تو مسلمان تو ہم مسلمان نہیں، دنیا کے کہنے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نے کہے کہ ہاں یہ میرے معیار پر مسلمان، تو اللہ ہمیں اس معیار پر لا کر اسلام کی بہت دے تاکہ ہم صحیح مسلمان ہو جائیں۔ اس کے لیے صورت یہی ہے کہ آپ اپنے اندر انقلاب پیدا کریں۔ میرے بھائیوں، جہاں اپنی بچیوں کو دنیاوی تعلیم دیتے ہو لٹ جاتے ہو، اجڑ جاتے ہو، برباد ہو جاتے ہو، ادھر ہاتھ کم کر دو، ان کو دین کی تعلیم دو اور دنیا کی تعلیم کم کر دو۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری لڑکی بی اے ایم اے کر جائے، اسکول ماسٹر نہیں لگ جائے اور پیسہ خوب کمائے اور خامن کو آنکھیں دکھائے، اب جو عورت خود کمائے گی وہ خامن کی مطیع رہے گی؟ کبھی بھی نہیں رہے گی، سارا نظام درم ہو رہا ہے اور بن کہہ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کی طرف توجہ کم کرو، آخر کی طرف توجہ زیادہ کرو۔ میں کیا کروں، میں باتیں کہہ رہا ہوں لیکن بعض دوستوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہوگی کہ یہ مولوی کیا باتیں کہہ رہا ہے، لیکن یاد رکھنا جب مر جاؤ گے، موت آ جائے گی، تو پھر آپ کو میں یاد آؤں گا کہ وہ باتیں اگرچہ میں ہم اسے برا جانتے تھے لیکن باتیں وہ ٹھیک کہتا۔ جب انسان مر جاتا ہے سب حقیقتیں اس کے سامنے کھل کر آ جاتی۔ اس لیے اپنی آخرت کی فکر زیادہ کرو، اپنی دنیا کی پرواہ نہ کرو، دنیا اللہ خود بخود درست کرتا چلا جاتا ہے جب آخرت جو ہے وہ درست ہوتی ہے۔ ہاں بھیا، یہ رمضان شریف کے بعد یہ شوال جو مہینہ جو کل چاند نکلا ہے، یہ شوال کا مہینہ کہلاتا ہے، اس کے چھ روزے رکھنے میں بڑا اجر ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو رمضان شریف کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے چھ روزے رکھتا ہے، اللہ اسے یوں سمجھو کہ پورے سال کے روزوں کا ثواب دے دیتا ہے۔ تکبیریں پڑھتے ہوئے آنا چاہیے، آتے ہوئے راستہ اور اختیار کرنا چاہیے، جاتے ہوئے راستہ اور اختیار کرنا چاہیے۔ آج جمعہ ہے، سو جو دوست اب ان کو کچھ واپسی ہو گئی ہے ہمارے ہاں جمعہ پڑھنے کے لیے، انشاءاللہ تعالیٰ آیا کریں۔ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ دو چار جمعے پڑھ کر اچھا آپریشن بھی ہو جائے گا اور علاج بھی بہت اچھا ہو جائے گا، دین آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، ہمارے یہاں جمعے پڑھ کر دیکھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ امروا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بھئی دعا کریں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے عقیدے درست کر دے، اللہ ہمیں صحیح مسلمان بنا دے، ہماری اولادوں کو بھی مسلمان بنائے تاکہ ہماری آخرت کی کمائی ہو جائے۔ اللہم انا نسالک بأننا نشهد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.